بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کر رہے تھے۔ قاری جناب قاسم رضیعی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ہماری ویب سائٹ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، آج کی شب فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شب شہادت ہے۔ اس مناسبت سے ہم آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اور سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں، اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں، اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اور اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شب شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ سنیں گے پروگرام اسلام پلس، اور نشریات کے آخر میں سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، عالمی خبریں پیش خدمت ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران میں صدارتی امیدواروں کے درمیان آج پہلا ٹی وی مباحثہ ہوا ہے۔ پاکستان میں تمام شہریوں کو کورونا ویکسین لگ جانے تک پابندیاں ختم نہیں ہوں گی۔ ہندوستان میں ہفتے کو کورونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد میں کمی لیکن اموات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اور افغانستان کے صوبے نورستان کا شہر دوآب طالبان کے ہاتھوں سقوط کر گیا ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران میں صدارتی امیدواروں کے درمیان آج پہلا ٹی وی مباحثہ ہوا ہے۔ صدارتی امیدواروں کے درمیان پہلا ٹی وی مباحثہ ایران کے معیاری وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع ہوا، اور تھوڑی دیر پہلے 8 بجے تک جاری رہا۔ یہ ٹی وی مباحثہ IRIB کے چینل 1 اور نیوز چینل سے ایک ساتھ نشر کیا گیا۔ ایران کے صدارتی امیدواروں کے پہلے ٹی وی مباحثے میں اقتصادی اور معاشی مسائل پر بحث ہوئی۔ صدارتی امیدواروں کے درمیان دوسرا ٹی وی مباحثہ منگل 8 جون کو، اور تیسرا اور آخری ٹی وی مباحثہ ہفتے 12 جون کو ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ کورونا کی وجہ سے صدارتی امیدوار جلسے اور ریلیوں سے گریز کر رہے ہیں، اور اپنی انتخابی مہم قومی نشریاتی ادارے IRIB کے مختلف ریڈیو اور ٹی وی چینلوں اور سوشل میڈیا کے ذریعے چلا رہے ہیں۔ پاکستان میں تمام شہریوں کو کورونا ویکسین لگ جانے تک پابندیاں ختم نہیں ہوں گی۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ کورونا وائرس نے دنیا کے سبھی ملکوں کے نظام صحت کو متاثر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عالمی وبا کے خلاف پوری دنیا کو متحد ہو کر کام کرنا چاہیے۔ وزیراعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے صحت نے کہا کہ ملک کے سبھی شہریوں کو کورونا ویکسین لگ جانے تک کورونا پروٹوکول سے متعلق پابندیاں ختم نہیں کی جا سکتیں۔ دوسری طرف پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ ہفتے کو ملک میں کورونا ویکسین کی مزید 10,00,000 خوراکیں پہنچ گئی ہیں اور ویکسین کی سپلائی کا سلسلہ بغیر تعطل کے جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ جن اضلاع میں کورونا کا زور کم ہے وہاں 7 جون سے تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں گے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 1,923 نئے مریضوں اور 84 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس کے مقابلے میں 4,380 کورونا کے مریض شفا یاب بھی ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں ہفتے کو کورونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد میں کمی لیکن اموات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ہندوستانی وزارت صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق جمعے اور ہفتے کے درمیان 24 گھنٹے میں ملک کے مختلف علاقوں میں کورونا کے 1,13,769 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا سے یومیہ اموات میں ایک بار پھر اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں جمعے اور ہفتے کے درمیان 24 گھنٹے میں کورونا سے 3,380 اموات کا اندراج کیا گیا، جبکہ یہ تعداد گزشتہ چند روز سے 3,000 سے کم ریکارڈ کی جا رہی تھی۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق جمعے اور ہفتے کے درمیان 24 گھنٹے میں 1,97,894 کورونا کے مریض شفا یاب بھی ہوئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ہندوستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد کم ہو کر 15,55,248 رہ گئی ہے۔ ادھر دہلی کی حکومت نے 7 جون سے لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے ہفتے کو ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ کورونا کی دوسری لہر کی شدت کم ہونے کے پیش نظر آئندہ ہفتے سے لاک ڈاؤن میں نرمی بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 7 جون سے دکانوں اور شاپنگ مالوں کو جفت و طاق یا آڈ ایون کی بنیاد پر کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دہلی کے وزیر اعلی نے کہا کہ ضروری سامان کی دکانیں روزانہ کھلیں گی۔ انہوں نے 50% میٹرو سروس کھولنے کا بھی اعلان کیا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں یوتھ کانگریس نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تسلسل کے ساتھ اضافے کے خلاف مظاہرہ کیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے حکومت سے پیٹرول اور ڈیزل پر بڑھی ہوئی قیمتیں واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین سے خطاب میں یوتھ کانگریس کے صدر سری نواس بی وی نے کہا کہ کورونا کی وبا کے ساتھ ہی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا کر ملک کا معاشی بحران شدید تر کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو کورونا کی وبا نے عوام کی معیشت تباہ کر دی ہے تو دوسری طرف پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ یوتھ کانگریس کے صدر سری نواس بی وی نے کہا کہ جب بھارتی جنتا پارٹی بی جے پی اپوزیشن میں تھی تو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں معمولی اضافے پر بھی سڑکوں پر آ کر احتجاج کرتی تھی، لیکن آج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے تو بی جے پی خاموش بیٹھی ہے۔ افغانستان کے صوبے نورستان کا شہر دوآب طالبان کے ہاتھوں سقوط کر گیا ہے۔ نیوز ایجنسی آوا پریس کے مطابق اسے ایک صوبائی عہدیدار نے بتایا ہے کہ دوآب شہر جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب طالبان کے ہاتھوں سقوط کر گیا۔ مذکورہ عہدیدار نے اس کی مزید تفصیلات بیان کرنے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ یہ کام کیسے ہوا اس بارے میں وہ کچھ بھی نہیں بتا سکتے۔ اس سے پہلے طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ایک ٹویٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ صوبے نورستان کا صدر مقام دوآب اور ضلع مندول طالبان کے قبضے میں آ گئے ہیں۔ افغانستان کی وزارت داخلہ اور دیگر سیکورٹی اداروں نے تاحال اس خبر کے بارے میں کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ امریکی بندرگاہ پر فلسطینیوں کی حمایت میں ہونے والے مظاہرے کے نتیجے میں صہیونی بحری جہاز بندرگاہ سے دور جانے پر مجبور ہو گیا ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق فلسطینیوں کی حمایت اور یکجہتی میں بندرگاہوں کی لیبر یونین کے مظاہرے کے باعث اسرائیل کی زم کمپنی کا بحری جہاز اپنا سامان آکلینڈ بندرگاہ پر نہیں اتار سکا۔ دریزنا امریکہ کے این بی سی ٹی وی نے بھی رپورٹ دی ہے کہ تقریباً 1000 مظاہرین نے اسرائیلی بحری جہاز کو بندرگاہ سے دور جانے پر مجبور کر دیا۔ یہ صورتحال اس وقت پیش آئی جب امریکی بندرگاہوں کی لیبر یونین کے افراد نے بھاری تعداد میں فلسطین کی حمایت کرتے ہوئے اس کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کرنا شروع کر دیا۔ آکلینڈ ریاست کیلیفورنیا کا 8th اور امریکہ کا 44th بڑا شہر ہے۔ اقوام متحدہ نے کینیڈا اور ویٹیکن سے کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا کے بچوں کی اجتماعی قبروں کے بارے میں تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے شعبے کے ماہرین نے کینیڈا اور ویٹیکن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مغربی کینیڈا کے ایک مذہبی اسکول سے مقامی شہریوں کے بچوں کی اجتماعی قبر کے بارے میں تحقیقات کریں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ان ماہرین نے کینیڈا سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ مقامی شہریوں کے دوسرے اسکولوں کے بارے میں بھی اسی طرح کی تحقیقات انجام دی جائیں۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ ہفتے مغربی کینیڈا کے مقامی باشندوں کے بچوں کے ایک مذہبی بورڈنگ اسکول سے 250 بچوں کے ڈھانچے ملے تھے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق بعض بچوں کی عمر صرف 3 سال ہے۔ روسی صدر نے اعتراف کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ڈالر کو سیاسی اہداف اور مقابلہ آرائی کے لیے ہتھکنڈے کے طور پر استعمال کرنے سے بین الاقوامی ریزرو کرنسی کی حیثیت سے اس کی پوزیشن کو نقصان پہنچا ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوتین نے عالمی معیشت پر کورونا وائرس کے اثرات کے موضوع پر سینٹ پیٹرسبرگ بین الاقوامی اقتصادی فورم کے موقع پر کہا کہ استحکام، پیش گوئی پذیری اور قابل اعتماد ہونا اہمیت کا حامل ہے، خود کرنسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ روسی صدر نے مزید کہا کہ اگر اپنی کرنسی برآمد کرنے والا کوئی ملک، جیسا کہ امریکہ کر رہا ہے، ایک ریزرو بین الاقوامی کرنسی کی حیثیت سے اپنی قومی کرنسی کو اہمیت نہیں دے اور اسے سیاسی تنازعات اور مقابلہ آرائی میں ہتھکنڈے کے طور پر استعمال کرے تو یہ ریزرو کرنسی کے عنوان سے ڈالر کی پوزیشن کو نقصان پہنچائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے،
جلوہ اپنا ایسے دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے، دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے، دنیا کا ایوان سجایا، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، دنیا کا ایوان سجایا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شب شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔
نواس رسول صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ تہا شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، نواس رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔
سامعین، سلام ہو صادق آل محمد اور آپ کے گرا قدر مکتب پر، سلام ہو حکمت و علم و دانش کے بانی اور اسلام میں عرفان و فلسفے کی بنیاد رکھنے والے پر، سلام ہو حکمت و دانش سے لبریز سینے پر کہ جو عالی ترین اور نایاب ترین احادیث اور دینی و علمی افکار کا خزانہ تھا۔
نبی کی شان کے مظہر امام جعفر صادق، الہی وصف کے پیکر امام جعفر صادق، تو وہ قرآن ناطق ہے کہ جس کے روح انور کی تلاوت کرتے ہیں باقر امام جعفر صادق، تمہارے دم سے فقہ جعفری رائج ہے دنیا میں، امین شرع پیغمبر امام جعفر صادق، اور کیا ہے تم نے ثابت دہریوں کے سامنے اکثر، کیا ہے تم نے ثابت دہریوں کے سامنے اکثر وجود خالق اکبر امام جعفر صادق، اور تمہارے علم کا کرتے ہیں چرچا 14 صدیوں سے، تمہارے علم کا کرتے ہیں چرچا 14 صدیوں سے، زمین و آسماں مل کر امام جعفر صادق، زمین و آسماں مل کر امام جعفر صادق، اور ہوں اپنے یا پرائے سب تیرے مرہون منت ہیں، ہوں اپنے یا پرائے سب تیرے مرہون منت ہیں، سبھی کو ناز ہے تجھ پر امام جعفر صادق، سبھی کو ناز ہے تجھ پر امام جعفر صادق، اور تو ہی صابر، تو ہی فاضل، تو ہی طاہر، تو ہی کامل، تو ہی صابر، تو ہی فاضل، تو ہی طاہر، تو ہی کامل، صفا و صدق کے پیکر امام جعفر صادق، صفا و صدق کے پیکر امام جعفر صادق، ادب، منطق، رجز، حیات، علوم کیبیا اور طب، ادب، منطق، رجز، حیات، علوم کیمیا اور طب، تیرا احسان ہے سب پر امام جعفر صادق، تیرا احسان ہے سب پر امام جعفر صادق، اور تیرے در پر بلا تفریق مذہب سب نظر آئے، تیرے در پر بلا تفریق مذہب سب نظر آئے، بھکاری علم کے بن کر امام جعفر صادق، بھکاری علم کے بن کر امام جعفر صادق، نصیر اپنی شفاعت کے لیے سامان کرتا ہے، نصیر اپنی شفاعت کے لیے سامان کرتا ہے، قصیدہ آپ کا لکھ کر امام جعفر صادق،
سامعین امام جعفر صادق علیہ السلام بروز جمعہ طلوع فجر کے وقت اور دوسرے قول کے مطابق بروز منگل 17 ربیع الاول سن 80 ہجری قمری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ روایات کے مطابق فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد 31 سال کی عمر میں 114 ہجری قمری کو عوام کی ہدایت و رہنمائی کا فریضہ سنبھالا اور منصب امامت پر فائز ہوئے۔ آپ کا دور امامت 34 برسوں پر محیط ہے۔ سن 114 سے 132 ہجری قمری تک اموی دور حکومت تھا، جبکہ 132 سے لے کر 148 ہجری قمری یعنی آپ کی شہادت تک عباسی حکمراں برسر اقتدار تھے۔ جب آپ منصب امامت پر فائز ہوئے تو بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان اقتدار کی رسہ کشی جاری تھی، جس کی بنا پر اموی حکمرانوں کی توجہ خاندان رسالت سے کسی حد تک ہٹ گئی، اور خاندان رسالت کے افراد نے امویوں کے ظلم و ستم سے محفوظ رہ کر کسی حد تک سکون کا سانس لیا۔
سامعین، اسی دوران امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسلامی تعلیمات کی ترویج کے لیے بے پناہ کوششیں کی اور مدینے میں مسجد نبوی اور کوفہ شہر میں مسجد کوفہ کو ایک یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا، جہاں انہوں نے ہزاروں شاگردوں کی تربیت کی اور ایک عظیم علمی و فکری تحریک کی بنیاد ڈالی۔ اس تحریک کو خوب پھلنے پھولنے کے مواقع ملے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ علوم و فنون کی توسیع اور دوسری اقوام کے عقائد و نظریات اور تہذیب و ثقافت کے ساتھ اسلامی افکار و نظریات اور تہذیب و ثقافت کے تقابل اور علمی بحث و مناظرے کے اعتبار سے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اسی زمانے میں ترجمے کے فن کو بڑی تیزی سے ترقی حاصل ہوئی اور عقائد و فلسفے دوسری زبانوں سے عربی میں ترجمہ ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کو تاریخ اسلام کا حساس ترین دور کہا جا سکتا ہے۔ اس زمانے میں ایک طرف تو بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان اقتدار کی رسہ کشی جاری تھی اور دوسری طرف علویوں کی بھی مسلح تحریکیں جاری تھیں۔ آپ نے ہمیشہ عوام کو حکمرانوں کی بدعنوانیوں اور غلط حرکتوں، نیز غیر اخلاقی و اسلامی سرگرمیوں سے آگاہ کیا۔ آپ نے عوام کے عقائد و افکار کی اصلاح اور فکری شکوک و شبہات دور کر کے اسلام اور مسلمانوں کی فکری بنیادوں کو مستحکم کرنے کی کوشش کی، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فقہ و دانش، اسلامی احکام اور شیعہ مذہب کی تعلیمات کو اس قدر فروغ دیا کہ مذہب شیعہ نے جعفری مذہب کے نام سے شہرت اختیار کر لی۔
سامعین، امام جعفر صادق علیہ السلام سے جتنی احادیث راویوں نے نقل کی ہے اتنی کسی اور امام سے نقل نہیں کی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسب فیض کرنے والے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، جن میں ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہیں۔ آپ کے ممتاز شاگردوں میں ہشام بن حکم، محمد بن مسلم، ابان بن تغلب، ہشام بن سالم، مفضل بن عمر اور جابر بن حیان کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے بڑا نام پیدا کیا۔ مثال کے طور پر ہشام بن حکم نے 31 کتابیں اور جابر بن حیان نے 200 سے زائد کتابیں مختلف علوم و فنون میں تحریر کی ہیں۔ جابر بن حیان کو علم کیمیا میں مہارت حاصل ہوئی اور وہ بابائے علم کیمیا کے نام سے مشہور ہے۔ اہل سنت کے درمیان مشہور چاروں مکاتب فکر کے امام بلا واسطہ یا بال واسطہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ خاص طور پر امام ابو حنیفہ نے تقریباً 2 سال تک براہ راست آپ سے کسب فیض کیا۔ آپ کے علمی مقام کا اعتراف کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، میں نے جعفر ابن محمد سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی اور شخص نہیں دیکھا۔
سامعین، امام صادق علیہ السلام کا علمی جہاد ان کے زمانے تک محدود نہیں، بلکہ شیعہ فقہا بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلامی معاشرے میں دینی تعلیمات کو عام کرتے رہے ہیں۔ امام خمینی مکتب امام صادق علیہ السلام کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ فکری اور ثقافتی تحریک کا دور تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کی طرح کوئی دور پھر نہیں آیا کہ جس میں خالصاً اسلامی ثقافت اور معارف کی تبلیغ و ترویج ہو۔ امام صادق علیہ السلام نے علم فقہ کو وسعت دی اور تمام انسانی ضروری مسائل کا ذکر کیا۔ یہ وجہ ہے کہ ہمیں فقہ جعفری میں تاویل یا تفسیر بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ فقہ جعفری میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے عوام کے عقائد و افکار کی اصلاح اور فکری شکوک و شبہات دور کر کے اسلام اور مسلمانوں کے فکری بنیادوں کو مستحکم کیا، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فقہ و دانش اور اسلامی احکام کو فروغ دے کر پوری دنیا میں اسے پھیلایا۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ائمہ اطہار علیہ السلام کے فرامین پر خصوصی توجہ تھی، جو اس عظیم انقلاب کی کامیابی کا باعث بنی۔
رہبر اسلام و مسلمین حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات مبارکہ پر ایک کتاب پیشوا صادق کے عنوان سے لکھی ہے، جو اسلامی انقلاب سے قبل پہلوی ظلم و استبداد کے گھٹن آمیز دور میں کی جانے والی ایک تقریر پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں آپ نے اس زمانے میں حکمراں سماجی اور سیاسی حالات میں امام صادق علیہ السلام کی اجتماعی جد و جہد کو موضوع سخن بنایا ہے۔ آپ نے خلفائے بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں اسلامی علوم و معارف کے میدان میں درباری علماء کی انحرافی تبلیغات کے مقابل امام علیہ السلام کی ثقافتی کوششوں کو 2 عنوانوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس کتاب کے ایک حصے میں آپ لکھتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے زمانے کے وسیع ترین علمی و فقہی مراکز میں سے ایک عظیم مرکز کے مالک تھے۔ امام صادق علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنے والوں کی نظر سے ایک مسئلہ جو یکسر پوشیدہ رہ گیا ہے، اس سلسلے میں آپ کی سیاسی مفہوم کی حامل وہ تنقیدی روش ہے جس کی طرف ہم اشارہ کرنے سے پہلے مقدمے کے طور پر عرض کر دیں کہ اسلام میں خلافت دوسرے تمام حکومتی طریقوں کی نسبت اس اعتبار سے الگ ہے کہ یہ صرف ایک سیاسی منصب نہیں ہے بلکہ یہ ایک مذہبی سیاسی رہبری ہے۔ اسلام میں خلیفہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین شمار کیا جاتا ہے جو دین لانے اور اخلاق کی تعلیم دینے کے ساتھ ہی عالم اسلام کے سیاسی حاکم اور رہبر بھی تھے۔
سامعین، اسلام میں خلیفہ سیاست کے علاوہ لوگوں کے دینی امور کا کفی اور مذہبی پیشوا بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدر اول سے ہی خصوصاً حضرت علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے بعد سلسلہ خلافت میں آنے والے حکام نے کہ جن کی دینی آگاہی یا تو بہت کم تھی یا وہ اس سے بالکل بے نصیب تھے، کوشش کی کہ اپنے درباروں میں دینی شخصیتوں کو ملازم رکھ کر اس کمی کو پورا کریں۔ لہذا بہت سے نام نہاد زر خرید علماء و فقہا، مفسرین اور محدثین درباروں سے وابستہ ہو گئے اور انہوں نے خلیفہ کے دربار کو دین اور سیاست کا مجموعہ ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ ظالم حکمرانوں کو یہ تھا کہ وہ اپنی مصلحتوں کے مطابق دینی احکام میں تغیر اور تبدیلی پیدا کر کے اس کو استنباط اور اجتہاد کا نام دے دیا کرتے تھے۔
سامعین، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کو تین ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور وہ ہے جو آپ نے اپنے جد بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام اور والد ماجد امام محمد باقر علیہ السلام کے زیر سایہ گزارا۔ یہ دور 87 ہجری سے لے کر 114 ہجری قمری تک جاری رہا۔ دوسرا دور 114 ہجری سے 140 ہجری قمری کے درمیانی عرصے پر محیط ہے۔ اس دور میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو اسلامی علوم و معارف کو عام کرنے کا بھرپور موقع ملا جس سے آپ نے پورا فائدہ اٹھایا۔ اس دور میں آپ نے 4000 سے زائد شاگردوں کی تربیت کی اور مکتب شیعہ کو عروج پر پہنچایا۔ تیسرا دور امام کی آخری 8 سال کی زندگی پر مشتمل ہے۔ اس دور میں آپ پر عباسی خلیفہ منصور دوانقی کی حکومت کا سخت دباؤ تھا اور آپ کی ہر قسم کی نقل و حرکت پر مستقل نظر رکھی جاتی تھی۔ بنی عباس نے چونکہ خاندان پیغمبر کی حمایت و طرفداری کے نعرے کی آڑ میں اقتدار حاصل کیا تھا تو شروع شروع میں عباسیوں نے امام پر دباؤ نہیں ڈالا اور انہیں ایذائیں نہیں پہنچائیں، لیکن آہستہ آہستہ عباسیوں نے اپنے قدم جمانے اور اقتدار مضبوط کرنے کے بعد بنی امیہ کا طریقہ کار اپنا لیا اور ائمہ معصومین علیہم السلام اور ان کے چاہنے والوں کو تنگ کرنے اور ان پر ظلم و ستم کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا اور اس میں وہ بنی امیہ سے بھی آگے نکل گئے۔
نتیجہ یہ ہوا کہ منصور دوانقی ملعون نے آپ کو 25 شوال سن 148 ہجری کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ کتاب فصول المہمہ اور مصباح کف امی نیز دیگر کتب میں مروی ہے کہ آپ کو مسموم کر کے شہید کیا گیا۔ ابن شہر آشوب نے مناقب میں لکھا ہے کہ عباسی بادشاہ ابو جعفر منصور دوانقی نے آپ کو 148 ہجری قمری میں زہر کھلایا۔ اگرچہ اس سے پہلے 147 ہجری قمری میں حج کے موقع پر مدینہ آیا تو اس وقت بھی امام صادق علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اسے عملی جامہ نہ پہنا سکا کیونکہ منصور امام صادق علیہ السلام کے خلاف دل میں کینہ بسائے ہوئے تھا اور لوگوں کے آپ کی طرف متوجہ ہونے سے خوفزدہ ہونے کے باعث چین سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ جو لوگ منصور کی زندگی سے آگاہی رکھتے ہیں جانتے ہیں کہ اس نے ان لوگوں پر بھی رحم نہیں کیا جنہوں نے اس کو مسند خلافت تک پہنچانے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی تھی، اور حتیٰ عباسی سلطنت کے قیام کے لیے بہت زیادہ کوششیں کرنے والے ابو مسلم خراسانی تک کو قتل کر دیا تھا۔ سامعین، پروگرام کے اختتام پر ہم ایک بار پھر فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے مناسبت سے تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
حسین سب سے نمایاں ہے زی وقاروں میں، انہی کی دھوم ہے دنیا کے تاجداروں میں، جواب ان کا نہیں ہے کوئی ہزاروں میں، یہ پھول پھولا ہے قرآن کی بہاروں میں، جہاں میں گلشن خدا کا دین جو سمٹا تو ایک حسین بنا، یہ وہ ہے چاند کے اسلام جس کا حالا ہے، اسی کے نور سے کونین میں اجالا ہے، کوئی مثال نہیں ایسی شان والا ہے، یہ کربلا کا مجاہد بڑا نرالا ہے، سرے برید بھی محوے کلام میں باری ہے، حسین جہاد جاری ہے، شہید حق نے بتایا ہے بندگی کا راز، پڑھی ہے تیروں کی بارش میں بے مثال نماز، میرے حسین کو اب تک ہے اپنی پناز، جہاں میں گونج رہی ہے اذان کی آواز، یزید مٹ گیا لمحہ تے ظلم بیت گئے، پکار اٹھا۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ، شب بخیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اسلام میں بعض گناہ انسان کو ابدی عذاب میں گرفتار کر دیتے ہیں، کیا یہ واقعی عدل و انصاف ہے کہ ایک محدود گناہ کے لیے انسان کو ابدی عذاب میں گرفتار کر دیا جائے؟
یہ سوال بھی بہت اہم ہے، اور آدمی کو اللہ نے چونکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی دی ہے، تو یہ بھی سوال آدمی کے سوچنے اور فکر کرنے پر دلالت کرتا ہے، ظاہر ہے۔ جب آدمی فکر کرتا ہے تو طرح طرح سے اس کے سامنے سوالات آتے ہیں، اور دین سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ سوال علم کی کنجی ہے، جب تک سوال نہیں ہوگا تو حقیقتیں سامنے نہیں آئیں گی۔ بہت اچھا سوال ہے کہ جب ہم اس دنیا میں گناہ کرتے ہیں تو ہمارا گناہ محدود ہوتا ہے، ایک گھنٹے کا، دو گھنٹے کا، تین گھنٹے کا، ایک مہینے کا، لیکن اس کی سزا جو ہے وہ اللہ کے یہاں ملتی ہے تو لامحدود سزا ہوتی ہے، دائمی سزا ہوتی ہے۔ یہ سوال ہے یا اعتراض ہے، یہ یقیناً سوچنے سے یہ سوال پیدا ہوا ہے، لیکن جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ایک دو گناہ کی بنیاد پہ اتنی بڑی سزا دیتا ہو۔ اصل مسئلہ گناہ یا جنت میں جانے کا یا جہنم میں جانے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ انسان کی تطہیر کا ہے۔ چونکہ جنت وہ جگہ ہے جہاں پہ نجس اور نجاست دونوں کا داخلہ ممنوع ہے، کوئی بھی نجس چیز، کوئی بھی نجاست جنت میں نہیں جا سکتی۔ لہٰذا جب گناہ کرتا ہے آدمی تو وہ جنت سے دور ہو جاتا ہے، اس میں ایک نجاست و خباست پیدا ہو جاتی ہے، قباحت اس کے وجود میں آ جاتی ہے جو اسے جنت کے قابل نہیں رہنے دیتی۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی دو چار نیکیاں کر کے فوراً جنت میں چلا جائے، جب دو چار نیکیوں کے بعد آدمی جنت میں نہیں جا سکتا تو دو چار گناہ کرنے کے بعد بھی آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اصل مسئلہ تطہیر کا ہے کہ آدمی اپنی فطرت کو پاک کرے، اپنی نفس کو پاک کرے، اور اس کے لیے اللہ نے انتظام کیا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ مختلف طریقے سے گناہ جب آدمی کر لیتا تو اس کی اللہ تطہیر کرنا چاہتا ہے، اس کائنات میں تطہیر۔ مثلا اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے تاکہ آدمی کے وجود میں جو گندگی گناہ کے ذریعے سے پیدا ہو گئی ہے، جو اللہ کی دوری پیدا ہو گئی ہے گناہ کر کے، اس کی نافرمانی کر کے، وہ توبہ کے ذریعے سے اس گندگی کو دور کرے، اپنی تطہیر کرے اپنے نفس کی، اسے پاکیزہ بنائے۔ یا پھر کچھ بیماریاں ہیں جس سے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جو اللہ کے اور اس کے درمیان گناہ نے دوری پیدا کر دی ہے۔ جب اللہ کا بندہ بیمار ہوتا ہے تو پھر وہ بیماری کی وجہ سے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اپنے گناہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ سے رابطہ ہوتا ہے اس کا، تو پھر وہ اپنے نفس میں ایک طرح کی طہارت پیدا کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے وقت نزا کی تکلیف ہے، اسے رکھا گیا ہے عالم جاکنی میں، آدمی کی تطہیر ہو جاتی ہے گناہوں سے، چونکہ اس وقت جب وہ مصیبت کو دیکھتا ہے تو اسے اللہ یاد آتا ہے اور اللہ کی یاد اسے تطہیر کی طرف لے جاتی ہے۔ جب اس سے بھی انسانوں کی تطہیر نہیں ہو پاتی تو عالم برزخ میں طرح طرح کی مشکلات اسے پیش آتی ہیں تاکہ تطہیر ہو سکے۔ پھر اس سے بھی تطہیر نہ ہو سکے پھر تو پھر آئمہ طاہرین کی شفاعت رکھی گئی ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے اس کی تطہیر ہو جائے۔ تطہیر ہو جائے گی تو آدمی جنت کا مستحق بن جائے گا۔ جب آدمی نجس ہوتا ہے اور اس قابل نہیں رہ جاتا کہ نہ شفاعت آئمہ کام آ سکے، نہ عالم برزخ کا عذاب اس کی تطہیر کر سکے، نہ جاکنی کے عالم میں نہ بیماریاں، تو وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے کافرین کے لیے عذاب خالدہ کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ کے کفر پہ باقی رہتے ہیں اور ان کے نفس میں کفر کی نجاست باقی رہتی ہے، وہی لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ ورنہ عام گناہ گاروں کے لیے اللہ نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو سکیں۔ اللہ کی بنا اس پہ نہیں ہے کہ اپنے بندوں کو جہنم میں بھیجے، بلکہ اللہ کی بنا اس پہ ہے کہ اس کے بندے اس کے بن کے رہیں، اور جو مقام اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا اور پسند کیا ہے اسی مقام کو بندے حاصل کر سکیں، اور اس کی جگہ جنت ہے۔ آدمی چونکہ مختار ہے اس لیے تو جنت و جہنم اس کے عمل پہ منحصر ہے، ورنہ اللہ کی بنا اس پہ ہے کہ اپنے بندوں کو ہر طرح کی پریشانی سے نجات دے سکے اور ہر طرح کی آسائش فراہم کر سکے، یعنی جنت میں داخل کر سکے۔
قرآن صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا، لہٰذا اس اعتبار سے اگر مسئلے نظام حکومت کو دیکھا جائے تو زمین پر نظام خلافت ہی حاکم ہونا چاہیے، تو پھر شیعہ کیسے نظام امامت کی بات کرتے ہیں؟
یہ سوال مسلمانوں کے ذہن میں بہت آتا ہے۔ ہمارے
صاحبان علم، طلاب اور عوام کے ذہن میں بہت آتا ہے کہ ہمارے مذہب اسلام میں جو یہ دو لفظ پائے جاتے ہیں، امام اور خلیفہ، تو ان کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو جب خداوند عالم نے قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال کر دیا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو بس ہمارے درمیان میں خلافت ہی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن ایک دوسرا لفظ آیا ہے امامت کا، امام۔ تو یہ لفظ امام کہاں سے آیا ہے اور یہ کیوں استعمال ہوتا ہے، اور مذہب شیعہ لفظ امام کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دونوں کے معنی پر، دونوں کی ذمہ داریوں پر اور دونوں کی کوالٹیز پر، معنی و مفاہیم پر غور و فکر کرنا پڑے گا، ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ وہ شخص ہے کہ جو اپنے ہر کام کے آغاز اور انجام میں مستخلف انہوں کا تابع ہوتا ہے، یعنی جس نے اس کو خلیفہ بنایا ہے وہ اس کا تابع ہوتا ہے۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.